علینا من لا یرحمنا، ایسے لوگوں کو ہم پر قبضہ اور قدرت اور تسلط نہ دیجیے جو ہمارے اوپر رحم ہی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم پر کوئی عورت حکمراں ہوگی تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. تو ہم اتنے دن تک ایک عذاب میں تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور خدا تعالیٰ اس ملک کو بھی اور بنگلہ دیش کو تمام ممالک اسلامیہ کو عورتوں کی حکومت سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب ہوئی. اور علم الہی میں جو حکومت مفید ہو علم الہی کے حوالے کرو، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ فلاح پارٹی کے پیچھے کیا چھپی ہوتی پارٹی. اس لیے یہ کہو کہ اللہ آپ کے دل میں جو ہمارے لیے خیر ہو وہ حکومت، اس میں کسی کی حکومت کو اعتراض کا موقع ہے؟ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے. اللہ کے علم کے حوالے ہے کہ اللہ ہم لوگوں کے لیے جو حکومت آپ کے علم میں خیر ہو وہ ہم پر مسلط فرما اور مضر حکومت سے ہم کو بچا لے. اس وقت تین بیماریوں کا، خطرناک تین بیماریوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھ کو بھی اللہ بچائے، آپ سب کو بچائے اور پوری امت کو بچائے. ایک بیماری ہے جس کا نام کبر ہے، جو شیطانی بیماری ہے. شیطان جو مردود ہوا ہے اس کو کسی اور شیطان نے نہیں بہکایا. شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہم کو تو شیطان نے بہکا دیا. شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ وہ اس کا کبر تھا، تکبر تھا. ابا وسطک برا وکان من الکافرین. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا یدخل الجنۃ ولا یجد ریحہا. جس کے دل میں مکھی کے سر اور سرسوں کے برابر بھی بڑائی اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیکھا آپ نے کیسا ایٹم بم ہے، جاپان کو ہیروشیما کر دیا تھا. ساری حج عمرے تمام عبادت اور اعتکاف اور نفلی تمام انوار و برکات جہاد شہادت سب کو یہ ضائع کر سکتی ہے یہ خطرناک بیماری کبر کی جو ہے. لہذا اس کو دل میں، دل کے ہر گوشے میں بم اسکواڈ، بم ڈسپوزل اسکواڈ کو تلاش کرو جو آپ کے دل کے ہر گوشے میں ایٹم بم کو تلاش کر کے بتا دیں. وہ ہیں خانقاہیں اور اللہ والوں کی صحبت. یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ ہیں، یعنی تکبر کا بم جس کے دل میں ہے دھماکہ سے اس کی سب نیکیاں اڑ جائیں گی، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ کہیں سے بڑائی نہ آنے پائے،
اللہ
کسی بولی کسی لفظ سے بڑائی نہ آئے. اور حکیمت تھانوی مجدد زمانہ نے ہم کو ایک سبق دیا کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ تکبر نکل جائے گا قلب سے، وہ دو جملہ ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کہہ لیا کرو کہ اے خدا ہم سارے مسلمانوں سے کمتر ہیں فی الحال، فی الحال موجودہ حالت میں. کیونکہ کسی مسلمان کو اگرچہ اس کی کوئی حالت شریعت کے خلاف بھی ہو، نکیر تو کریں گے، اس کے گناہ سے ہم کو نفرت بھی ہوگی مگر اس کی ذات سے نفرت نہیں ہوگی. گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہ کرو. اب کوئی کہہ سا ہے تو بڑا مشکل ہے، اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے بتا دیا کہ ایک شہزادہ حسین ہے چاند کی طرح، مگر روشنائی منہ میں لگا دیا تو آپ روشنائی کو حقیر سمجھو گے یا شہزادے کو؟ روشنائی سے نفرت کرو گے، کیونکہ ابھی صابن سے دھو کر کے پھر چمکتا ہوا چاند آ جائے گا. اگر چاند پر کالا بادل آ جائے تو چاند کو حقیر مت سمجھو، کالے بادل سے کہو کہ بھائی تو ہٹ جا. تو یہ جملہ عجیب و غریب ہے. ملا لقاری محدث عظیم نے لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل ربک بکا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ حاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب لیا، فخفت کفت و حسناتی، میری نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا، خفت یا خف و ہلکا پڑنا، فخفت نیکی کا پلہ ہلکا پڑ گیا، وقعت فیہا سرۃن، ایک تھیلی آ کے گری اور اس کا وزن بڑھ گیا اور میرا کام بن گیا. تو خادمی نے پوچھا اے میرے اللہ یہ تھیلی کیا ہے؟ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے ایک مسلمان کی قبر پر جو مٹی ڈالی تھی وہ میں نے قبول کر لی تھی، وہ مقبول مٹی رکھی تھی وہ تیرے پلے میں ڈال دیا. تو کسی کو بھائی کیا حقیر سمجھو، کیا معلوم کس کا کیا عمل قبول ہو، ہمارا کس عمل پر اعتراض لگ گیا ہو. اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. فی الحال چانچے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میں تھے، اعلان ہوا کہ جو اس مسجد میں سب سے کم تر ہو وہ مسجد سے نکل جائے، جو سب سے خراب آدمی ہو. تو سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی نکل کر باہر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں سب سے گنہگار کم تر ہوں. شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے، ان کو خبر دی گئی کہ آج جنید نے ایسا معاملہ کیا. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آہ جنید کو اسی فنائیت نے تو اس مقام پر جنید بنایا، اس کو جنید کو جنید بنایا اسے کہ خود سب نہ پنداشتن، اپنے کو کتے سے بھی کمتر اللہ والے نہیں، اپنے کو کتے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اللہ والے، کہ خود راہ بے اصب نہ پنداشتن، کتے سے بھی اپنے کو بہتر نہیں سمجھتے، عظیم بر ملائک شرف داشتن، اس ادا سے وہ فرشتوں سے بازی لے جاتے. اللہ کو یہی پستی اور مٹانا پسند ہے، جس نے اپنے کو نہیں مٹایا کچھ نہیں پایا. عزلتین علی المومنین، ہر مومن کے سامنے جھکے جاؤ مٹائے جاؤ، ہر مومن کے سامنے بش جاؤ. ہے خبر گھر آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، لیکن مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالب کی شعر کی میں نے ترمیم کی ہے، بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا، بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. تو یہ شان مومن کی ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کے سامنے بچ جاؤ، قلباً و قالباً ہر طرح سے توازن اس کی عزت رکھو، خالی سر مت جھکاؤ. بہت سے لوگ سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، دل میں چھری ہوتی، جھکتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں تاکہ لوگ، یہ توازو میں بھی کبر پوشیدہ ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضور امت کا دو جملہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی کہہ لیا کرو، تاکہ اس ایٹم بم سے جو ہمارے اعمال پر ہیروشیما کی طرح جلا کے خاک کر دے، اللہ پناہ میں رکھے کبر کے ذرے کبر سے بھی. کہ اے اللہ دل سے کہو اے اللہ ہم سارے مسلمانوں سے کم تر ہیں فی الحال، کہ نہیں معلوم کس کی کیا ادا آپ کو پسند آ گئی اور میرا کیا عمل آپ کے یہاں پسند نہ ہوا ہو. نمبر دو، کہ تمام کافروں سے اور جانوروں سے کم تر ہوں فی المعال، نتیجے کے اعتبار سے، کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. آپ بتاؤ جس مسلمان کا خاتمہ خراب ہو جائے تو اس سے بہتر کتے اور سور اور کافر ہے یا نہیں؟ یہ حکیم امت کی بات ہے، کسی معمولی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہ اس مسلمان کی بات ہے کہ جس سے بڑے بڑے علماء مرید تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے علماء، وہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی روزہ یہ مراقبہ کرتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے ارشادات حکیم امت. لہذا آپ لوگ بھی یہ سبق لے لو کہ اگر ہمارے اعمال ضائع نہ ہو قیامت کے دن تو یہ کامیابی ہے یا نہیں، کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ عقلاً کوئی استدلال کوئی دلیل کسی کے پاس ہو تو مجھ سے بات کرو. ہر مسلمان کے عمل پر یہ نیک گمان رکھنے میں کیا حرج ہے کہ معلوم نہیں اس کا کیا عمل قبول ہو گیا ہو، جس کے اس کی سب خطائیں معاف کر دی جائیں، اور معلوم نہیں ہمارے کس عمل پر اللہ کو ناراضگی ہو گئی ہو اور جس سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے. عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ بات. اور یہ بھی کہ اگر خاتمہ کسی کا اچھا نہ ہو تو اس سے بہتر سور و کتے ہیں اور اس سے بہتر کافر ہیں، کیونکہ کافر کو امید ہے کہ ابھی مرا نہیں ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لے. معلوم فرماتے ہیں ہیج کافر را بخاری من گرید، ہیز کافر را بخاری من گرید، کسی کافر کو ذلت سے مت دیکھو. کیوں کہ مسلمان بو دنش باشد امید، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے مرنے سے پہلے پہلے. ہاں جو کافر کفر پر مر گئے اور نس قطعی سے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قرآن شریف میں ان کا کفر، ان کو بھی وہ سمجھو کہ وہ اللہ پناہ میں رکھے. ہم لوگوں کو ایسی حالت پناہ مانگو، وجہ برائی کرنے میں کیا ہے؟ جب قرآن شریف نے ان کی کہی وہی موقع ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ لوگوں کا، یہ لوگ دشمن تھے اسلام کے. جب ابو جہل کا سر کاٹا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر میں اس کا سر کاٹا، دو انصاری لڑکوں نے، کم عمر لڑکوں نے اس کو گھوڑے سے گرا لیا، مگر قتل اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سینے پر بیٹھے. تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے جناب، آپ عبداللہ ابن مسعود ہیں، میری گردن کو اوپر سے کاٹنا، اوپر سے مت کاٹنا، نیچے سے کاٹو، تاکہ جب کافر قریش سرداران قریش کے سر رکھے جائیں تو میرا سر سب سے اونچا ہو. مرتے مرتے بھی تکبر دکھا گیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر پیش کیا گیا تو فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ہے، فرعون حاضح الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے. بہت ستایا تھا ظالم، آپ نے دو رکعت شکرانے پڑھی تھی، بعض روایت میں سجدے شکر دونوں ثابت ہیں. اس لیے کوئی نعمت ملے تو دو رکعت صلاۃ شکر پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عذاب سے نجات بخشا. دوسری بیماری ہو گیا نا علاج، دوسری بیماری کیا ہے؟ ریا. ریا ایسی بیماری ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ایک شہید، ایک رئیس، ایک بڑے عالم اور قاری. اللہ فرمائیں گے تم شہید شہادت کس لیے کی؟ آپ کے لیے غلط کہتے ہو. لیقال انک شہید، تاکہ تم کو دریوں شجاؤں، تاکہ تمہاری تعریف ہو، تم نے اس لیے جان دی کہ میری تعریف ہو کہ میں بڑا بہادر ہوں. اللہ دلوں کی حالت کو، دلوں کے ارادے کو جانتا ہے. نمبر دو، ایک عالم بنایا جائے گا قاری. اللہ پوچھیں گے کس لیے تم نے قرآن پر سیکھا تھا؟ وہ کہیں گے آپ کے لیے غلط کہتے ہو، تاکہ تم کو لیقال انک قاری، تاکہ تمہیں لوگ قاری صاحب قاری صاحب کہیں. پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اعمال کہاں خرچ کیا، کس کے لیے؟ کہے گا میں نے کوئی مدرسہ مسجد نہیں چھوڑا، ہر جگہ پیسہ خرچ کیا آپ کے لیے. جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تو اس کو سخی کہا جائے. اور تینوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث کو سناتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے خوف سے، اس لیے کہ اس امت کے اندر حدیث کی شروع میں ہے کہ کنم لطیس سودا، ریا ایسا گھستا ہے جیسے کالی چیوٹی فی اللیلۃ الظلما، اندھیری رات میں، علی الصخرۃ الصماء، کالے پتھر پر. اب آپ بتاؤ، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، چیوٹی چل رہی نظر آئے گی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو، اگر ریا سے بچنا ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہی آپ کو سکھا رہا ہوں، انشاءاللہ ریا سے تحفظ نصیب ہوگا. پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بعض میں شیئن بھی ہے، وہ بھی جائز ہے. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئن وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللهم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئن وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دکھاوا کروں، عمل میں مخلوق کو شریک کر لوں. شرک ہے، یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی. اور میں جان بھی رہا ہوں کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے خوب صوفی کہیں، اور میں ایسے شرک سے بھی پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، اور خفیہ اندھیری رات کی طرح میرے دل میں گھس جائے. اس کی دعا کی برکت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا تو نجات پا جائے گا. من قلیل ہی و کثیر ہی و صغیر ہی و کبیر ہی، قلیل ریا ہو، کثیر ریا ہو، چھوٹا ریا ہو، بڑا ریا ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہے. یہ دعا خالی کتابوں کے علم کافی نہیں ہے، جب تک کہ علم پر عمل نہ ہو. معلومات معمولات جب تک نہیں بنیں گے نجات نہیں ملے گی. معلوم ہونا اور ہے معمول ہونا اور ہے. معلوم کو معمول بنا لو, اس پر عمل کرو. ورنہ کہ ہاں ہاں مجھے یہ دعا یاد ہے. یاد سے کیا ہوتا ہے, ہو اللہ سے فریاد کرو. اب کوئی کیسا, مجھے معلوم ہے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے, مگر اندھیرے اجالے ہر طرف نظر مارتا ہے. بقول اکبر الہ آبادی کے خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں, پوچھتا ہے قبلہ تو نہیں ادھر ہے. خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتا بھی نہیں. اکبر صاحب کو اللہ جزا دے, کیا بہترین شاعر تھے, وہ زبردست شاعر تھے. ان کی شاعری کو کیا کہوں, بس نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں. دین تو خانقاہوں سے آہوں کا سبق ملتا ہے اور جاہوں سے اور باہوں سے نجات ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. بتاؤ کالج میں پاس کر کے پھر دفتر میں نوکر کر ہو جائے, دین کہاں سے آئے گا. اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو مسٹر بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے. اب خواجہ صاحب تو مسٹر ہی تھے مگر علماء کے شیخ بھی حق امت کے صدقے میں جب اللہ والے بن گئے تو فرمایا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا اور پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. میرے شیخ نے بھی ان کو اپنا پیر بنایا تھا حالانکہ وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, پھر بعد میں انسپکٹر ہو گئے. نوکری چھوڑ دی, لات مار دی کیونکہ اس میں کچھ خلاف شریعت معاملہ تھا, نوکری چھوڑ دی. تو دوستو یہ جب کوئی کام کیجیے تو دل کو ٹٹول لو, اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں. پھر وسوسہ ہے تو ریا نہیں. وسوسہ ریا کا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کے اوپر مکھی ہے مگر اندر نظر آتی. تو وسوسہ ریا اور ہے اور ریا اور ہے. ریا میں دکھانے کی نیت ہوتی ہے, دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج میں نماز پڑھ رہا تھا نفل اور ایک آدمی آ گیا اس نے دیکھ لیا. دیکھنے سے نہیں, دکھانے سے ریا ہوتی ہے. دونوں میں فرق سمجھ لو. دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی, دکھانے سے ہوتی ہے جب دکھانے کی نیت ہو. اور اگر ہمیں 100,000 آدمی دیکھنے نماز پڑھتے ہرگز ریا نہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں گھر میں نفل پڑھ رہا تھا, اپنے مصلی پر تھا کہ اچانک رشتے دار لوگ آ گئے, دیکھ لیا کیا ہوگا میرا. اور میں آیا ابو ہریرہ تیرا ریا نہیں ہے کیونکہ تیری نیت نہیں تھی دکھانے کی. لکا اجران تجھے ڈبل ثواب ملے گا, اجر العلانیہ دکھانے کا بھی اجر ملے گا, کھلی ہوئی عبادت اجر السر اور پوشیدہ عبادت کا بھی. لہذا یاد رکھو اس کو. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ میرے یہاں جلسہ ہو رہا تھا سرائے امیر اعظم گڑھ میں سالانہ, ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں. ایک عالم حکومت کے مرید تھے, انہوں نے پورے جلسے کے سامنے الگ وہیں تخت بچھا کر اشراق ادا کی. لاکھوں کا مجمع تھا, وہ نہیں ڈرے کی ریا ہو جائے. دیکھنے سے تھوڑی ریا ہوتا ہے, مسئلے کو جانتے تھے. لاکھوں کے جلسے میں انہوں نے اشراق پڑی. بلکہ مخلوق کے خوف سے ریا کے خوف سے کوئی اگر عبادت چھوڑ دے گا تو ریا ہو جائے گی. یہ مسئلہ یاد کر لو. جیسے روزانہ اشراق پڑتا ہے, آج اس کے ہاں شادی بیاہ ہے, 100 آدمی بیٹھے ہیں, سوچا اگر آج پڑھوں گا سب دیکھ لیں گے. تو یہ مخلوق کے خوف سے جو اپنی اشراق چھوڑ رہا ہے یہ خود ریا ہے. جس طرح مخلوق کے لیے کوئی نیک عمل ریا ہے, مخلوق کے خوف سے نیک عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گیا, میں زمانے پہ چھا گیا. آپ کی دل آپ عظمت اللہ کے لیے پڑھو جو روزانہ عمل کرتے ہو. ریا کب ہے؟ ایک شخص ہے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے, لیکن ایک سیٹ آ گیا اس کا کروڑ پتی اور مدرسہ بھی اس کے پاس ہے, اس دن 7-7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے تاکہ سیٹ جی سمجھے کہ بہت ہی عالم لاہور سے اس کا کنیکشن اور وہ کنیکشن کر رہا ہے اس کی جیب سے. وہ سمجھ رہا ہے کہ عالم لاہور سے اس کا کنیکشن اور وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کی جیب سے, لیکن کنیکٹ کرنے سے وہ نٹ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ اس لیے اللہ کے لیے عبادت کرو. جو تمہارے اللہ سے مانگو, مخلوق سے کیا مانگنا ہے. تو ریا کی بیماری کا علاج ہو گیا نا. ریا کی شرعی تعریف یاد کر لیجیے, خاص کر اہل علم حضرات, جو امت کے دم لائی ہے. ریا کیا چیز ہے؟ المراعات کہو فی العبادات لغرض الدنیاوین عبادات میں دکھاوا کرنا غرض دنیا کے لیے، لہذا اگر آخرت کے لیے کوئی دکھاوا کر دے تو وہ بھی ریا نہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے سب کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے صاحب یہ 10,000 میری زکات لے لیجیے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ تاکہ اور جو بخیل کنجوس ہوں اور زکات نہ ادا کرتے ہوں ان کو بھی توفیق ہو جائے، تو یہ ریا نہیں، کیونکہ غرض دنیا اس کی نہیں، غرض آخرت ہے.
سبحان اللہ.
یا کوئی شیخ دو رکعت اشراق اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے مریدوں کو بھی توفیق ہو جائے، تو وہ ریا نہیں، بلکہ ریا و شیخ کے ریا افضل من اخلاص المرید، مرید کے اخلاص سے افضل ہے، حکیم احمد نے لکھا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو دوستو یہ سبق مل گیا نا، دو مرض کا، ایک کبر کا اور ایک ریا کا، کہ دیکھ لیا دونوں کا نتیجہ کتنا خطرناک. اب ایک مرض اور ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا. کبر کی تعریف کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ کبر ہمارے اندر آیا نہیں؟ دو علامت کبر کی ہے، غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا، دو مٹیریل، دو جز سے کبر بنتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ دنیا میں کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے اور حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، یا اگر مگر لگاتے ہیں. دو بیمار، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمارے قلب کو دونوں مرض سے نجات دے، علامت سے، کہ ہم حق کو قبول کر لیں اور دنیا میں کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں. گو اس کے کفر سے نفرت ہو مگر کافر کو حقیر نہ سمجھو کہ شاید یہ اس کلمہ پڑھ کر کے ظالم ہو جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک ہندو بنیا کو دیکھا تو وہ ٹہل رہا ہے. میں نے پوچھا لالا جی تو کیسے جنت میں آ گیا؟ تو جو ہندو تھا اس کا مولوی جی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ گیا تھا. کمال واہ، کیا ہمارے بزرگوں کی تعلیم. دوستو تو سمجھ گئے آپ لوگ، کبر کا علاج دو جملہ روزانہ اللہ سے کہو کہ اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر فی الحال اور سارے کافروں سے جانوروں سے کمتر ہوں. فی المعال، مال مانے نتیجہ، کیا معلوم خاتمہ کیسا ہونا ہے، لیکن کسی کافر کی عظمت مت رکھو دل میں، کیونکہ اگر کسی کافر کو آپ نے سلام کہہ دیا عظمت کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کا سفیر ہو، صدر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بڑائی کے ساتھ اس کو سلوٹ مار دیا تو کفر کا خطرہ ہے. اس لیے ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندو ڈاکیا ان کے پاس آتا تھا تو کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض، تو حضرت فرماتے تھے آداب، مجھ سے کام کہتے تھے، میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہاں میرا پیر داب. آ داب یعنی آ اور داب میں، آ مانے آؤ اور داب مانے میرا پیر دبا، میرے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے. لہذا یاد رکھو کسی کافر کو کتنا ہی بڑا چاہے ہو، کسی ملک کا، بڑی مملکت کا بھی ہو، اگر کافر ہے اس کی دل میں عظمت نہ ہونی چاہیے. لو سم الکافر تبدیلا لا شک فی کفرہ. شاہ نے لکھا کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام مت کرو، اس کے ساتھ فرمایا بھی مت کہو. ایک مولوی صاحب نے میرے شیخ کے سامنے پنڈت جی نے فرمایا نہرو کو، حضرت نے فرمایا جاؤ دوبارہ کلمہ پڑھو، وہ کوئی بزرگ ہے تو تم فرمایا کہہ رہے ہو. اس لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صدر امریکہ نے فرمایا مت کہو، دیکھو اس نے کہا. سمجھ گئے؟ فرمایا تو اللہ والوں کے لیے کہو، اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اولیاء اللہ کے لیے کہو، کافروں کے لیے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے کہو کہ اس نے کہا. دیکھو تیمور لنگ بادشاہ تھا، علامہ تفتازانی کو اس نے بلایا، وہ لنگڑا تھا تو پیر پھیلا کے وہ ایسے بیٹھا، مجبور تھا، تو علامہ تفتازانی بھی اس کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھے تخت پر، تو اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، آپ کیوں مجبور ہیں؟ میری طرف کیوں پیر کیا؟ میں تو بادشاہ ہوں، لنگڑا ہوں، مجبوراً میں نے پیر تمہاری طرف کیا. تم کہا کہ تم کو تو لنگ ہے اور مجھ کو ننگ ہے. کیا مطلب؟ کہ تو لنگڑا ہے مگر مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے اللہ نے علم کی دولت دی اور تو میری طرف پیر پھیلائے، تو میں نے بھی تیری طرف پیر کر دیا.
سبحان اللہ.
چنانچہ ایک مرتبہ میرے آئی سی یو کمرے میں، جو خاص کمرہ ہے، ایک صاحب معذور آئے اور انہوں نے کہا، اپنے خاص آدمی نواب قیصر صاحب، تو ان کے ٹنگ میں کچھ تکلیف تھی، تو وہ کئی تکیا ان کے لیے لگایا گیا تو بیٹھے، یا تو کرسی منگاتا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے بھی اپنے لیے اتنے ہی اونچی سطح لگائی، اور بعد میں نے کہا کہ چونکہ آپ تو معذور ہیں مگر مجھے حیا آتی ہے کہ مجھے اللہ نے دوبارہ فلم عطا فرمایا, بے شک آپ نواب ہیں لیکن آپ اونچے بیٹھیں گے تو میں بھی اونچا بیٹھوں گا, آپ سے نیچا نہیں رہو رہے گا کیونکہ مجھے آپ کو علم دین پڑھانا ہے, استاد نیچے ہو شاگرد اوپر بیٹھا ہو. ایک صاحب آئے, صاحب بغیر کرسی کے نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا لاؤ کرسی مگر میرے لیے بھی کرسی لاؤ. وہ کرسی پر بیٹھا رہے غیر عالم اور میں دو حرف اللہ نے جو بخشا میں نیچے کیوں بیٹھوں. چار وہ 10 کروڑ روپیہ ہمارے مدرسوں کو دے لیکن میں اس کو اوپر نہیں بیٹھنے دوں گا, میں بھی اس کے برابر بیٹھوں گا. یہ بزرگوں کی سب کو سکھائے سب. اس نے کہا پائے مرا لنگس, اس تیمور لنگ بادشاہ نے کہا پائے مرا لنگس, میرے پیر میں مجبوری ہے میں لنگڑا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پائے مرا لنگس اور میرے پیر کو شرم آ رہی اس لیے تیری طرف کر رہا ہوں. تو دو بیماری کا علاج سن لیا نا بھائی, اس کو یاد کر لینا. تیسری بیماری عجب ہے. عجب میں کیا ہے, قبل میں کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑھیا سمجھنا ہوتا ہے, اور عجب میں کسی کو بڑا اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھتا. وہاں تحقیر بھی لازم ہے, بڑا بھی سمجھے اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھے. اور عجب کی بیماری جو قرآن شریف میں ہے اجازت کم کتر تم, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر وقیر نہیں سمجھتا مگر کہتا میں بھی بڑھیا ہوں, آئی ایم وی آئی پی ویری ویری, کہ میں بھی اہم شخصیت ہوں. تو اپنے کو اچھا سمجھنا بھی اللہ کو پسند نہیں. بزرگوں کا ارشاد ہے جو جس وقت اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو اپنے کو برا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے. لہذا اپنا نمبر خود لگا لینا. بتاؤ کالج میں ابھی ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا اور لڑکا کود رہا ہو اور دوسروں کو سمجھ رہا ہو, بیوقوف ہے یا نہیں؟ جب قیامت کے دن نتیجہ نکل آئے پھر کودو, جتنا کود سکو کودتے ہوئے جنت میں جاؤ, لیکن پہلے سے اپنے کو بڑھیا سمجھنا بیوقوف. اس لیے علامہ اس کا علاج صرف ایک شعر ہے, یاد کر لو, ایک شعر بزرگوں کا ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ جس کو شعر یاد رہے گا تبھی تکبر وہ جو انشاءاللہ نہیں آئے گا اس کو. وہ کیا شعر ہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, پڑھو, ہم ایسے رہے یا کہ وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ ہاں. بس یہ شعر کیا ہے, سونے کے پانی سے لکھنے کا, انشاءاللہ اس کی برکت سے کبھی بڑائی نہیں آئے گی. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. قیامت کے دن کیا نمبر لگتا ہے, غلاموں کی قیمت مالک لگائے گا. چند غلاموں کی سلامی سے دھوکے میں مت آؤ, غلام کی قیمت مالک سے ہوتی ہے. 1 لاکھ غلام اگر آپ کو تعریف کریں تو آپ کا ٹوٹل غلامی تو آئے گا 1 لاکھ غلام پلس یہ غلام, لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا مثبت یہ بندہ, ہاں اس کی مٹی کی کیا قیمت پوچھتے ہو. شیشی تو دو ہی آنے کی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ 1 روپیے کی شیشی لاؤ, ایک میں پیشاب رکھو, ایک میں گلاب کا پانی رکھو, ایک میں 10,000 روپے تولا اونٹ کا عطر رکھو, اور ایک شیشی میں 1 کروڑ روپے کا ایک موتی رکھو. شیشی تو دو روپے کی ہے مگر جو اس کے اندر مال ہے اس کی قیمت سے شیشیوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو برتن تو وہی ہے, ایک ناک اور 2 کان سب کے ہیں, لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا موتی کروڑوں کا, زمین و آسمان بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ والوں کی قیمت ان کے جسم سے نہیں ہے, ان کے جسم میں جو ہے مولا اس کی وجہ سے اس کے جسم کی بھی قیمت ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے, تمام امت کا اجماع ہے اس پر کہ جہاں آپ کا جسم مبارک مدینہ پاک میں رکھا ہوا ہے روضہ مبارک کے اندر, وہ زمین کعبہ شریف سے افضل ہے اور عرش اعظم سے افضل ہے. کیونکہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, اللہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے بعد حضور ہی کا درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہٰذا آپ کا جسم مبارک وہاں رکھا ہوا, تو معلوم ہوا کہ جس مٹی کی قیمت نہیں ہے, مٹی کے اندر جو موتی ہے اس کی قیمت ہے. یہ جانور کی طرح ہیں جو لوگ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے, یہ مثل جانور کے ہیں. اختر نہیں کہتا, معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دریا کا گائے, دریائی گائے, سمندری گائے نکل, بیل ہوتا ہے گائے, وہ نکل کر تمام جنگل میں ایک موتی نکالتا ہے جس سے جنگل روشن ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی سوسن اور ریحان اور سنبل چڑھتا ہے. مسلی معروم پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد جو تاجر ہوتا ہے وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے اور گوبر لید بھوسا مٹی ملا کر گھڑے میں رکھتا ہے. وہ جب دور چڑھنے چلا جاتا ہے موتی کی روشنی میں تو اسی موتی پر اس گھڑے کو گرا دیتا ہے. اب اس کا موتی گوبر لید پلس مٹی اور اینڈ بھوسا. سزیاب لوگ انگریزی دان لوگ. پھر وہ موتی چھپ گیا. اب وہ غصے میں ہر درخت کو سینگ مارتا ہے, یہ بھی کانپتا ہے بےچارا. یہاں تک صبح ہو جاتی ہے. پھر وہ مایوس ہو کر دریا میں چلا جاتا ہے. یہ اس کو مٹی کو اور لیڈ کو گوبر ہٹا کر اور موتی لا کر کروڑوں کا بھیج دیتا ہے. تو معلومی فرماتے ہیں کہ یہ جانور تھا, اس بیل بے وقوف کو نہیں پتا تھا کہ جس مٹی سے تو گھبرا رہا نفرت کر رہا ہے اسی کے اندر تو تیرا موتی چھپا ہے. فرمایا کہ ظالم ابلیس مثل جانور کے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو تو دیکھا لیکن آپ کے اندر جو نبوت کا موتی تھا اس ظالم کو وہ سمجھ میں نہیں آیا, احمق اور گدھے اور بیل کو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آدم علیہ السلام کی خاک میں آپ کی نبوت کا موتی رکھا ہوا تھا. ایسی اللہ والوں کے اندر ولایت اور اللہ کی دوستی کا موتی ہوتا ہے, مگر جانور جو ہوتا ہے اس کے سمجھ بات نہیں آتی. وہی سمجھتا ہے ہماری طرح تو یہ بھی مٹی کے ہیں, ایک ناک اور دو کان ان کے بھی ہیں. ہم سبھی با انبیاء برداشت, انبیاء نبیوں کے برابری کیا انہیں لوگوں نے. اور نیک بد دردیدہ شاہ یکساں نمود, نیک اور برے ان کی آنکھوں میں سب یکساں ہیں. یہ جانور لوگ ہیں. قسمت والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں. اختر کا شعر سن لو, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, بزرگوں کی ہنسنے سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ کہ دل ان کا ہر وقت روتا رہتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خوب ہنسے اور ہنسانے والا کون تھا؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ. پھر فرمایا کہ کس کا دل غافل تھا اس وقت, اس ہنستے وقت؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ میرا دل خواجہ صاحب اس وقت بھی رو رہا تھا اللہ کے عشق میں. پھر یہ شعر پڑھا, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں. اس لیے ملا علی قاری نے فرمایا کہ ہر ہنسنا دل کو مردہ نہیں کرتا, ورنہ جو حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی شرح نہیں جانتے وہ بزرگوں کے ہنسنے سے کہتے تو آپ دل مردہ ہو گیا, کیونکہ آپ تو بہت ہنسا رہے تھے پیر صاحب. ان کثرت ذہک جو ہے ان یاقم و کثرت ذہک, اے لوگو زیادہ ہنسو مت, تو ان کثرت ذہک تو مت القلب, زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. اس کی شرح محدث عظیم جنہوں نے گیارہ جلدوں میں لکھی ہے, ملا علی قاری محدث عظیم, ہرات کے رہنے والے تھے, دفن ہیں جنت المالا مکہ شریف میں. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کثرت ذہک اس وقت دل کو مردہ کرتا ہے جو غفلت سے ہنسنا ہو اور جن کو ہنسنے کی حالت میں بھی دل خدا کے ساتھ ہو, تو ان کا ہنسنا بھی اللہ کو پیار آتا ہے. جیسے بچہ فرما بردار اب جب ہنستا ہے تو ابا کا دل خوش ہوتا ہے, اور نالائق اولاد جب مسکراتی بھی ہے تو جوتے مارنے کو دل چاہتا ہے. دونوں کے ہنسنے میں, اللہ والوں کے ہنسنے میں اور نافرمانوں کے ہنسنے میں بھی فرق ہے. تو ملا علی قاری دیکھیے, آپ کا لائق بچہ ہو اگر مسکرا رہا ہو ہنس رہا ہو تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں کہ الحمد للہ آج میرا بچہ ہنس رہا ہے. ازحق اللہ اور سنت دعا بھی دیتا ہے تم کو ہمیشہ اللہ ہنستا رکھے. لیکن اگر کوئی نافرمان ہو تو ہنسنا کیا, مسکرا بھی دے تو جیتا کر دو جوتے لگاؤ. تو نافرمانوں کی ہنسی میں اللہ والوں کی ہنسی میں بھی فرق ہے. اللہ والے اگر پہلوانوں کے قصے سنا دیں تو اس میں بھی نور ہوتا ہے, کیونکہ دل میں نور ہوتا ہے, ان کے مسلے میں بھی نور ہوتا ہے, ان کے لباس میں بھی نور ہوتا ہے. اور گمراہ لوگ جو ہیں ان کے دل کے اندھیرے ان کی تقریر میں, ان کی تحریر میں, ان کے لباس میں, ان کے ہر طرف اس کا رنگ ہوتا ہے اندھیروں کا. اس لیے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ گمراہ لوگوں کی کتابیں مت پڑھو, کیونکہ ان کے دل کے عقیدے کے باطل کے اندھیرے ان کی تحریر و تقریر میں ہوں گے, تم ان کا مقابلہ گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ اس میں مضل کے مظہر ہیں. جو گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں مضل کے مظہر ہیں, ان کی کتاب پڑھنا اللہ کی اس میں مضل کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ ان پر اس میں مضل کی تجلی ہو رہی ہے, تو اللہ کا مقابلہ ہے. اس لیے خبردار, بغیر بزرگوں کے مشورے کے ہر ایک کی کتاب مت پڑھا کرو. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ارے میاں ہم سب کی پڑھتے ہیں جو اچھی بات ہوتی لے لیتے ہیں, خراب بات توڑ تم پڑھائی آئے گی, خراب بات. तो ये तीन बातें मुझे बयान करनी थी इस वक्त, नंबर एक किब्र, नंबर दो उज्ब और नंबर तीन रिया, तीनों खतरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं याऊज का खास कर जो उलमाए दीन है मुक्तदा है तीन का काम कर रहे हैं उनके अंदर दिखावा या कब से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए दोस्तों नेक काम करो लेकिन ये दुआ भी पढ़ते रहो अल्लाह मैं याऊज का अनुश्री का विकास सैन मान आलम मस्तफ़ कलिमा आलम। अल्लाह पाक हम सबको इखलास अता फरमा और किब्र और रिया और की बीमारियों से हिफाजत फरमा और अपने औलिया मकबूल बंदों को पहचानने के लिए नूर अक़्ल अता फरमा। जानवर की तरह कहीं हम हिमाकत से अल्लाह वालों की इज्जत न कर सके, जैसे बैल ने मोती नहीं अपना, बैल अपने मोती को मिट्टी से की वजह से नहीं पहचाना। अरे खुदा हम सबको अभियाल बनने से बचा, बैल की जमा अभियाल और की जमा अकवाल, फेल की जमा अफाल, बैल की जमा बस। अल्लाह ताला हम सबको अभियालियत से बचाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। आप भी उर्दू कहेंगे आज पहली दफे सुना अभियाल। नंबर दो, जिसके बातिन को सारा आलम नुकसान न पहुंचा सके, इतना कवि ईमान हो। ननी अल्लाह तगैर बातिन हो मिन ज़ाहिरी, ज़ाहिरी अहवाल से उसका बातिन में रोब न किसी का जमे, अपना दंदनाता रहे। जहाँ जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं और दाढ़ी लहरा देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख लेते हैं। नंबर तीन, अल्लज़ी यफ़ज़लु कौनैन फ़ी रिज़ा महबूबिही, जो दोनों जहाँ अपने मौला और अल्लाह पर फिदा कर रहे हैं। अब अख्तर के दिन में अल्लाह जिस मब्दे फ़याज़ से अल्लामा आलूसी को मिला, उसी मब्दे फ़याज़ से अख्तर को अता हुआ, जिस पर मौलाना रिज़ाउल हक़ वगैरह और उलमा बहुत ही मस्त हो रहे हैं कि सिद्दीक वो मोमिन है जिसका ईमान इस आला मुकाम पर पहुँच जाए कि उसकी बंदगी की हर सांस गैर शरीफाना अमाल से तहफ़ुज़ और निजात पा जाए। कही ना, जिसकी बंदगी की हर सांस गैर शरीफाना अमाल, देखिए हमने गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हाँ क्या लफ्ज आता हुआ है कि जिसकी बंदगी की हर सांस गैर शरीफाना अमाल, यानी गैर शरीफाना अमाल से उसको तहफ़ुज़ और निजात हर वक्त रहे। क्या मतलब कि हर सांस अल्लाह पर फिदा हो, एक सांस भी अपने मालिक को नाराज न करे। शोरगुल करो ताकि मछलियाँ घबरा कर कब्जे में आ जाए, हड़ताल इसलिए होती है, शोरगुल करो ताकि हुकूमत की कोई कुर्सी मछली की तरह मेरे थैली में आ जाए। लंबा लंबे लंबे काम गालियां दे रहा था कम वक्त, जब भी तो तू यहाँ पड़ा हुआ है जंगल में, अगर तो अच्छा होता तेरी शक्ल अच्छी होती तो तुम किसी अपने कमरे में किसी आईने में अलमारी में रखते थे, उसको ये खबर नहीं थी कि मेरी ही शक्ल है, समझ गए, बदगुमानी अपने दिल की बुराई है। जिनको बदगुमानी का मतलब है वो उनकी अपनी दिली रूहानी खरा खवासतों के अक्स होता है। ये बात मारूमी रहमतुल्ला ने, लिहाजा इस्तफार तोबा ही इलाज है बदगुमानी का। अल्लाह से रो कि हमें अभी तालब को बदगुमानी से पाक करें, सबसे ज़्यादा हम नालायक हैं। आप बदगुमानी करो अपनी ज़ात के साथ करो, जितनी बदगुमानी का मादा है सब अपने ऊपर खत करो कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नालायक नहीं है। और किसी के बारे में हो तो अपने दिल से कह दो ऐ नालायक वैसे नहीं है, लाखों खूबियाँ उनके अंदर हो सकती हैं, क्यों मिला है तुमको अपनी नालायकी यकीनी दर्जे मालूम है और वहाँ गुमान है, गुमान जो है वो बकरी है और यकीन हाथी है, तो हाथी को बकरी पर मत बैठा लो वरना बकरी मर जाएगी। अपनी गुनाह और अपनी नालायकी का इल्म तो यकीन होता है ना,
बिल्कुल
यकीन को छोड़कर तुम गुमान पर जा रहे हो। और रीडी मौलाना ने गुमी ने फरमाया कि बाद वक्त में बाजो गुनाह ऐसे होते हैं कि जिसके दिल की आंखों में मोती आ जाता है काला पानी, یا چشمہ دل کا جو ہے بہلا گدلا ہو جاتا ہے تو ہر شخص کو گدلا گدلا نظر آتا ہے. استغفار توبہ کرو تاکہ دل صاف ہو جائے تو پھر صاف چیز نظر آئے. ہر شخص کے بارے میں آج سبق دیا تھا, یہ بیان کرو کہ ہم سب سے کمتر ہیں یقین کے درمیان مسلمانوں سے. فی الحال یہ آج کا سبق تھا
جی.
اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے کمتر ہیں انجام کے اعتبار سے کہ خاتمہ نہیں معلوم کیسا ہوگا. اگر کسی انسان کا کہ نہیں تہجد اور حج عمرہ کر رہا ہو خاتمہ خراب ہو جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے, سور اور کتے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سور اور کتوں کا حساب نہیں ہے میدان محشر میں, اس کا تو حساب ہو. اور سارے کافروں سے بھی کمتر سے نہیں معلوم ہمارا کیا حال ہے. حقیر امت کا ایک جملہ سن لو, فرماتے تھے میں ہر وقت ڈر رہا ہوں کہ میدان اشفلی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اتنے بڑے لوگ تو اپنی فکر میں ہیں اور بیوقوف لوگ دوسروں کی فکر میں, یہ گدھاپن ہے. یہ سب سے بیوقوف پہلے درجے کا وہ ہے جس میں بڑائی آئے اور بدگمانی آئے. شیطان کو یہی بدگمانی کا مرض نے مارا کہ میں آگ سے ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں اور آگ افضل ہے مٹی سے, لہذا میں افضل ہوں. کسی بدگمانی نے بڑائی نے مارا.
مجھے بات پوچھنی تھی, صبح حضرت نے فرمایا تھا کہ ریا جو ہے مطلب ایک شخص نماز پڑھتا ہے روزانہ اشراق کی لیکن اس نے ایک دن اس لیے چھوڑ دی کہ لوگ آئے ہوئے, تو سر یہ ریا کہ سمجھ میں نہیں آئی تھی بات.
مطلب یہ کہ جس طرح سے اللہ مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے
جی,
مخلوق کے لیے کسی عمل کا چھوڑنا بھی ریا ہے. جیسے آپ کبھی اشراق نہیں پڑھتے
جی,
اور کوئی رشتے دار لوگ آ گئے تو دل میں آیا آپ ذرا اشراق وغیرہ پڑھ لو تاکہ خوب لوگ تم کو نیک سمجھیں, تو تم نے اللہ کے لیے اگر کرنا تھا تو روز میں نہیں پڑھتے تھے. آج خاندان کے لوگ جمع ہیں شادی بیاہ, آپ یہاں اشراق پڑھ گئے, معلوم ہے یہ تمہارا اشراق جو ہے یہ مخلوق کے لیے. تو یہ عمل مخلوق کے لیے جس طرح ریا ہے, ایسی جو ہمیشہ اشراق پڑتا ہے وہ خاندان اور کوئی جلسہ یا مخلوق جمع ہے تو اس کی خوف سے کہ کہیں ریا نہ ہو جائے تو اشراق چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو ہمیشہ پڑھتا ہے اگر چھوڑے گا مخلوق کے لیے یہ خود ریا ہوگا. اس نے مخلوق کو اہمیت دی اور خالق کی عبادت چھوڑ دی.
جی بالکل.
لہذا مخلوق کے لیے نہ کوئی عمل کرو نہ مخلوق کے لیے چھوڑو. جیسے روزانہ نارمل رہتے ہو اس لوگ اور وسوسہ ہے کہ آج سب دیکھ رہے ہیں ریا ہو گیا, یہ وسوسے ریا ہے ریا نہیں. کیونکہ ریا کے معنی دکھانے کی نیت کرنا, دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی, ایک دیکھنا ہے ایک دکھانا ہے
جی.
دو لفظ یاد رکھو, جیسے وسوسے کا آنا ہے ایک لانا ہے, آنا مضر نہیں لانا مضر ہے. ایک دل کا لگنا ہے ایک لگانا ہے, لگانا فرض ہے لگنا فرض نہیں ہے, نہ لگے نہ لگے تم لگے پڑے رہو.
ایسے ہی حضرت اگر کسی کے متعلق گندے خیالات وغیرہ ہیں تو
اگر بلا ارادہ اور بلا لائے ہوئے خود آ رہا ہے آپ اس کو وسوسے کو برا سمجھو. بات یہی کہو تم بہت نالائق آدمی, تم کو کیا معلوم کہ اس کی تنہائی میں کوئی ایک آہ قبول ہو اللہ کے یہاں. تم نے بادشاہ کے بیٹے کو گٹر میں گرتے تو دیکھا, لیکن اس کو نہا دھلا کر جو شاہی لباس عطا ہوا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. شاہی محل میں بادشاہ نے اپنے لڑکے کا کان ایٹا کان نہلا دھلا کے اس کا کپڑا بن 10,000 روپے تولا لگاؤ. تو بہت سے بندے ایسے ہیں کہ کوئی بات آپ نے دیکھ لی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر کے کس اللہ نے ان کو شاہی لباس اور اپنے محبت و قلب کا لباس بخش دیا, وہ مقرب بیٹھے بنے ہوئے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو یار ایسا اس نے کیا تھا. کوئی کسی کا کوئی زمانہ میں کوئی گناہ یاد آ جائے تو یہ سمجھ لو
امید ہے کہ توبہ کر لیا ہو. توبہ کرنے سے آدمی پاک صاف ہو جاتا. تو بادشاہ کو اس نے ایک گولی دے دی. تو کوئی گولی کھاتے تھے 24 گھنٹہ اسی سے عبادت کرتے تھے. بادشاہ نے کہا ہمیں بھی دے دو. دے دیا انہوں نے. اس کی وجہ سے وہ رات بھر صحبت کرتا رہا اور اس کا شوق نہ پورا ہوا. تب اس کے دل میں بدگمانی آئی کہ اس کی ایک گولی سے تو ہمارا یہ حال ہے. یہ جنگل میں ضرور پھنساتا ہوگا ٹیڑیوں کو. جو بھی اس سے دعا کرانے جاتے ہوں گے سب کو یوز کرتا ہوگا. یہ گولی تو بہت خطرناک دیا اس نے. تو اس کو کشف ہو گیا اللہ والے کو کہ اس بادشاہ کو مجھ سے بدگمانی ہوگی. دوسرے دن جب گیا تو اس نے کہا 40 گولیاں لے جاؤ. یہ بڑا خوش ہو گیا. اب تو 40 دن مزے کر لوٹیں گے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے امکان ہے کہ 40 دن کے اندر میں تم کو موت واقع ہو جائے. تو امکان تو ہے ہر وقت. اس وقت بھی تو مرنا ممکن ہے کہ نہیں یا محال ہے. زیادہ صحیح بولے سچ بھی ہے. لیکن بزرگوں کی طرف سے بھی آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ ان کو کش ہوتا ہے. اس کو کچھ پتہ چل گیا اس اللہ. وہ رات ان کی نیند اڑ گئی. 40 دن وہ گولیوں سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. نہ وسوسہ آیا گناہ کا. نہ صحبت بھی نہیں کیا. جو حلال بیویوں سے بھی صحبت نہیں کیا اس نے. مارے ڈر کے وہ ہاتھ پیر پھولے ہوئے. ہر وقت خیال آ رہا ہے کہ ابھی کسی وقت موت آ جائے گی. بادشاہ چھوٹ جائے گی. جنگل میں پھینک دیا جاؤں گا قبرستان. 40 دن کے بعد ایک صحبت بھی نہیں کی 40 دن میں. پھر جب وہ گیا تو وہ فقیر ہنسا. اس نے کہا 40 دن میں تمہاری ان گولیوں نے کوئی تم کو اثر دکھایا؟ کہا صاحب اثر کیا ہوا. ہر وقت موت کھڑی. تو کہا یہ سمجھ لو اللہ والے ہر وقت موت کو سامنے رکھتے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں